اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ وہ آیت ہے سورہ کہف کی آخری جس کو ہم نے اپنے گفتگو مبنی پر توحید کے پہلے حصے کے لیے سرنامہ میں کلام کرا دیا. یہ کافی حد تک میں اس کرتا چلوں گی جو سلسلہ ترتیب دیا ہم نے اس کے تین حصوں میں ہم اس کو گفتگو کریں. پہلا حصہ اسی آیت کے ذہن میں تین بنیادی نقاط پر شامل. پہلا نقطہ کیا ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ جہاں پر ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہر انسان ذات خود ایک الہ کا تصور رکھتا ہے اور اس الہ کے تصور کو پیغمبر وحی کے ذریعے سے حقیقت سے متصل کر دیتا ہے، یعنی الہ واحد. یہ بات واضح ہوگی کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب عقیدے جگہ زمان مکان سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اس کے فطری طور پر ایک معبود کا تصور اس کے پاس ہے، یعنی اس کے پاس اس کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ میں کسی ہستی کے آگے جھکوں، کسی کی بندگی کروں، کسی کی پرستش کروں، اور وہ اس خواہش کے ذیل میں اپنے الہ کو خود تراشتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کر کے بتایا کہ انسان خود اپنے الہ کو کریٹ کرتا ہے، تو اس میں یہ صفت ہونی چاہیے، اس میں یہ صفت ہونی چاہیے، یہ صفت ہونی چاہیے. لیکن پیغمبر جب آتا ہے تو وہ انسان کو وحی کی رہنمائی میں الہ حقیقی سے مشنوس کراتا ہے، اور جو واحد نقطہ وہ اس کے سامنے بیان کرتا ہے وہ کیا ہے کہ الہ واحد. کہ الہ واحد میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تمام چیزیں انسان کے اندر الہ میں جتنی صفات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ سب ان دو لفظوں میں جمع کرتے ہیں. یہ ہم نے بات کہی. اس کا دوسرا ٹکڑا یہ تھا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور تیسرا ٹکڑا یہ تھا کہ ولیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. تو کل ہم نے اور انشاءاللہ آج بھی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے شرک، شرک کے حوالے سے کچھ معلومات میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، کچھ باتیں اور کر کے اس کو بھی ایک حد تک اس بحث کو ان شاء اللہ مکمل کریں گے. اور کل پھر ہم بات کریں گے لقاء رب، کہ لقاء رب یا لقاء اللہ کس طریقے سے ممکن ہے، کیا یہ ایک وہم ہے، تصور ہے، کیا قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا باتیں ملتی ہیں، یا بزرگ علماء اور خرافہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں لقاء رب. تو یہاں پر آپ سمجھیے کہ ہمارا پہلا پارٹ ایک مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد تقریباً تین نشستوں میں ہم بات کریں گے آیات آفاقی و انفسی کے حوالے سے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ آیات آفاقی اور انفسی خدا تک، الہ تک، توحید تک ہمیں کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اور جو کچھ انسان کے مشاہدات ہیں ان سے جو کچھ سمجھ سکتا ہے. اور تیسرے حصے میں تقریباً دو یا تین تقاریب میں ہم اسماء حسنا الہیہ کو بات کریں کہ پروردگار کے جو اسماء حسنا ہیں ان میں سے وہ کون کون سے اسماء ہیں کہ جن کا ہم سے براہ راست تعلق بنتا ہے اور جن سے رابطہ یا وابستگی ہمارے لیے انتہائی اہم، اور اسی میں ہمارے سامنے سورہ اخلاص کی کچھ مباحث بھی عزت میں لیں گے. تو یہ ترتیب ہے. ہم نے کل بات کی تھی شرک کے حوالے سے، میں نے آپ کے سامنے 3+3 تین اور تین چیزیں رکھی. پہلی تین چیزیں یہ تھیں کہ شرک تین موارد میں واقع ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ انسان راجب ہے تو یہ شرک ہو گیا. انسان کو راجب خود خدا نے بنایا، جیسے والدین اپنے بچے کے رب ہوتے ہیں. اگر آپ والدین کو رب کہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کچھ انسان دوسرے انسانوں کو رزق پہنچانے کا سبب اور وسیلہ ہوتے ہیں, یہ کوئی شک نہیں. خدا خالق ہے لیکن اس نے اپنی صفت خالقیت سے انسان کو بھی نوازا ہے, تو انسان بھی خالق ہے. اس معاملے میں شرک نہیں. شرک کے میں نے آپ کو بتایا تھا تین موارد ہیں, اور حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا استاد جعفر سبحانی کی کتاب ہے مربی نمونہ, جو انہوں نے سورہ لقمان کی تفسیر کے ذریعے بیان کی, وہاں پر شرک کی بحث کی. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ شرک تین جگہوں پر ہوتا ہے, تین موارد میں. پہلا کیا کہ انسان غیر خدا کو خدا سمجھنے لگے یا خدا بنائے, اور اس کی تھوڑی سی تشریح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ علمی اعتبار سے اگر اس کو کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو حقیقت مطلق ہے, ایبسولیوٹ ٹروتھ ہے, الٹیمیٹ ریئلٹی ہے, اس کی جگہ پر انسان کسی شخصیت کو رکھتا ہے. شخصیت اعتباری ہوتی ہے اور حقیقت اصلی ہوتی ہے. تو یہ شخصیت نظروں سے گرتی بھی ہے اور نظروں میں چڑھتی بھی ہے, لیکن حقیقت کبھی نظروں سے گر نہیں سکتی. یہ حقیقت کبھی نظروں سے گر نہیں سکتی, یا انسان حقیقت سے غافل ہوتا ہے یا مانتا ہے. لیکن شخصیت اعتباری شکل ہے. تو اس کو میں نے دوسرے طریقے سے یہ بات کی تھی کہ انسان شخصیت کو حقیقت سمجھنا شروع کر دے, یا حقیقت کو شخصیت کے درجے میں گرا دے, غیر اس خدا کو خدا سمجھنے لگے. دوسرا موقع کیا تھا کہ کسی شخص کو یا کسی موجود کو اپنے کھیل میں, اپنے امور میں مستقل اور خود مختار جاننے لگے. یعنی ہم یہ سمجھنے لگے, ایک مثال جیسے پہلے بھی کہا لیکن جو پڑھی ہوئی اور ہمارے سامنے, ہم یہ سمجھنے لگے کہ حضرت علی علیہ السلام جو چاہیں کریں, چاہے خدا راضی ہو یا نہ ہو. یعنی میں نے ایک حالت ان کے سامنے رکھی ہے, خدا تو نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھے دے, لیکن علی علیہ السلام دے سکتے. سو فیصد شرک. اس لیے کہ کوئی وجود, کوئی موجود, چاہے وہ اعلی علیین میں ہو چاہے نیچے کے درجات پر, بغیر اذن خدا اس کو کوئی قابلیت اور اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ امور خدا میں تصرف کرے, اس حالت میں کہ وہ خود مختار بغیر اذن خدا امور خدا میں تصرف کرے, ممکن ہی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی انسان ایسی کسی چیز کا قائل ہوتا ہے تو یہ 100% شرک. اور تیسرا موقع کیا تھا جس پر ہم نے بات کی تھی شرک کے لیے, کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے غیر خدا کی پرستش کی ہے, وسیلہ نہیں پرستش. جس طریقے سے کہ مشرکین یہ کرتے تھے, جب ان سے کہا گیا کہ یہ بت تو خدا نہیں ہو سکتے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے لیکن ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خدا سے قریب کریں, تاکہ یہ ہمیں خدا سے خدا تک پہنچا دیں. اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی تھی, وہ آیت کیا بتاتی ہے کہ پیغمبر خود یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی ہے میری اطاعت ہے. یہ پیغمبر یا حجت خدا یا معصوم کی بندگی نہیں ہے, بلکہ معصوم کی اتباع اور اطاعت ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں خدا تک اور بھی خدا. یہ تین مواقع ہوئے جو ہم نے کہے تھے کہ جہاں پر شرک واقع ہوتا ہے, کہ اگر اس تین موقع میں انسان کسی جگہ پر پھنس جائے, ایسی بدلی کرے, تو وہ شرک ہوتا ہے, اس میں شک نہیں. پھر اس کے بعد میں نے تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جن کی وجہ سے, جن امور کی وجہ سے انسان مشرک ہو جاتا ہے. ان میں سے پہلی وجہ کیا تھی کہ انسان عالم طبیعت میں رہنے کی وجہ سے مختلف چیزوں کے اثرات پر ایمان لے آئے, یعنی وہ کس چیز پر اس کا ایمان قائم ہو جائے کہ دولت یا پیسہ یا شہرت یا اسٹیٹس یا کسی کے قوت ظاہری, یہ عالم امکان میں یا زندگی میں مستقل اثر والی چیز, اس پر اس کا ایمان آ جائے. یا یہ چیز انسان کو مشرق بناتی ہے. دوسری چیز اطاعت بلا دلیل اور اندھی تقلید. یعنی ہم فلاں صاحب کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, یہ بہت بڑے عالم ہیں, یہ انہوں نے ان کا مجھ پر بہت احسان ہے, یہ بہت نیک شخص ہیں. آپ خالی یہ چیز دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو بات آپ قبول کر رہے ہیں وہ مطابق حق ہے یا نہیں. یہ رویہ اگر رہے گا تو یہ چیز بھی انسان کو شرک کی پدوں کے اندر رکھے گی. اور اس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت رکھی تھی, یہ جب خدا نے کہا کہ والدین جن کا تم پر اتنا احسان ہے کہ میرے بند ان کا شکریہ ادا کرو, لیکن اگر وہ بھی تم سے شرک کے بارے میں تم سے اصرار کرے جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے تو کبھی بھی ان کی اطاعت نہیں کرنا. اور تیسرے موقع پر, یعنی کہ تیسرا یہی چیز ہے لیکن وہ آیت سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, سورہ توبہ کی آیت 331 کہ جہاں پر یہ بیان ہوتا ہے کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور عیسائیوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, اور قاف تلاحم اللہ اللہ اس پہ پر ان کو قتل کر دے. انا یوں یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت سخت تنبیہ ہے. میں نے اشارہ تھا ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ان کو ترقی دے رہے ہیں نیچے تو نہیں آ رہے کہ اللہ نے پیغمبر بنایا تھا انہوں نے اور ترقی دے دی, نیچے تو نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے ایسے نہیں ہوتا, جس کو خدا نے جس مقام پر رکھا ہے اسے پہچانیے اور اس کے حساب سے اس کو اس کی اطاعت کریں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم جو ہیں کہ خدا ہستی وہ اتنی معذرت ہے کہ ان کو خدا ہی بنا دیں. اس کے جواب میں اگلا جملہ موجود ہے, فاعطى الله مرضاه, کہ اللہ ان کو قتل کرے. انہیں خدا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ عزیر اور عیسیٰ کی عزتیں بڑھ رہی ہیں لوگوں کی نظر میں. فاعطى الله مرضاه, یہ ہمارے لیے بھی سخت تھی. اور اس کی اگلی آیت کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے احباب اور رحبان کو اپنا رب بنا لیا, ارباب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. اس آیت کے ذہن میں روایت ہے اہل سنت کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی, دونوں روایتوں کا متن تقریباً ایک ہے. اہل سنت روایت کرتے ہیں علی بن حاتم تائی سے, اور ہمارے پاس روایت ہے امام صادق علیہ السلام. جیسے علی پوچھتے ہیں رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو کبھی نہیں پتا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے علماء کو رب بنا کر ان کی پرستش کی ہو. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں نے ارباب من دون اللہ, ان لوگوں نے احباب اور رحبان کو ارباب رب بنا لیا خدا کو چھوڑ کر. انہوں نے ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا, ہمیں نہیں پتا چلا. امام صادق علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے اپنے علماء اور احبار کو رب بنا کر پرستش نہیں کی, بلکہ ان کے علماء نے حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر دیا, اور وہ بغیر تحقیق انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا. یعنی جو خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر, تو یہ رب بنانا کیا چیز ہے کہ جو کچھ ان کے علماء نے ان کے سامنے رکھا, چاہے وہ حلال کو حرام کرنا ہو یا حرام کو حلال کرنا ہو, انہوں نے آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر لیا, اس کو قبول کر لیا, نہ اس پہ احتجاج کیا نہ اس پہ تحقیق کیا. تو قرآن کا مطلب اس آیت میں یہ ہے, یعنی اگر میں بھی کوئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. اگر آپ اسے صرف کسی کی فیس ویلیو پر ایک چیز کو قبول کرتے ہیں آپ خود اپنے لیے خطرناک سے ہوتا ہے. یہ کہنے والا تو اگر خدا نہ خواستہ جھوٹ بول رہا ہے, فریب دے رہا ہے کوئی غلط, اس کا حساب والا خراب ہے. نہیں, حلال کو حرام قرار دینا اور حرام کو حلال کرنا, یعنی اس نے کس طریقے سے اس نے آپ کو حلال اور حرام بتایا ہے تحقیق کر. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص ایسا ہے دیکھیے اس کی درجات ہیں, اصولی طور پر ہر انسان کو چاہیے کہ حلال اور حرام کا استنباط قرآن و حدیث سے ہوتا ہے. جنہیں مجھے یہ کام کرنا چاہیے, ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام کرنا چاہیے, ٹھیک. لیکن ہم اپنی کمزوری, نالائکی یا عربی نہ جاننا یا دیگر مسائل کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں ایک سہولت یہ فراہم کی گئی کہ اس شخص پر جس کے عدالت پر, جس کے صفا ہونے پر, جس کے صحیح انسان ہونے پر, عادل ہونے پر تمہیں کامل یقین ہو, یعنی ہر شخص, ہر شخص کے پیچھے جس کی عدالت پر, جس کی صفات پر تم بالکل مکمل یقین رکھتے ہو, اس سے پھر جا کے پوچھو کہ حلال خدا کیا ہے اور حرام خدا کیا ہے. یہ مسئلہ ہے. یعنی یہ وہ نہیں کہ کسی نے ہم سے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے, مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہہ دوں آپ کو نہیں ماننا چاہیے, آپ کو جا کے فوجی مسائل دیکھنی چاہیے, کیونکہ میرا کہا ہوا سند نہیں ہے اس بارے میں. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں اس درجے پہ نہیں ہوں اس عدالت اور اس عالمیت پہ, ہو سکتا ہے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں, لیکن آپ کے پاس مین سورس اور مین ریفرنس اور توضیع مسائل ہے جس میں آپ کس شخص کی طرف ریفر کر رہے ہیں, جس کی عالمیت اور عدالت اور انٹیگریٹی اور پرسنالٹی پر آپ غور کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ پر یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ اس مقام سے نیچے گر گیا, اس کے کیریکٹر اس جگہ سے نیچے چلا گیا, آپ اس کی بات ماننا چاہیں گے. جی اس کا پوپ کی بات نہیں ہے, یعنی کہ ان کے جو علماء ہیں, یعنی یہودیوں کے علماء ہیں, یہودیوں کے حضرات ہیں, انہوں نے ان کے سامنے جو چیزیں رکھی. اور دوسری ایک بڑی اہم بات جان کر یہ بھی ہے کہ ایون جیسے ہم حلال اور حرام کی بات کر رہے ہیں, یہ فقہ کی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن عقائد میں تو آپ عالم کی بھی تکلیف میں نہیں ہیں. یعنی جو آپ کے کنسپٹس اور آپ کے نظریات ہیں, آپ کے جو سیٹ آف بلیفس ہے جس پر آپ اپنی پوری زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں, وہ تو ہر انسان کو بنیاد طور پر آپ کرتے ہیں. یعنی دوسرا شخص آپ کی سے ہیلپ کرتا ہے اسے, میں آپ کا عقیدے کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا, میں صرف آپ کو ایک درست عقیدے کی طرف جانے میں ہیلپ کر سکتا ہوں. عقیدہ ہر انسان کو خود بنانا ہے, وہ بات اپنی جگہ پر ہے. اور یعنی کہ نارملی اگر ہمارے پاس یہ سلسلہ نہ ہو مشتحدین کا, تو ہر کس و ناقص کو یہ ہم آسے نہیں کہ وہ اس طریقے سے بتاتا ہے کہ حلال یہ حرام ہے. باہر نہیں, رب بنانا نہیں, میں نے یہ کہا کہ صفت ربوبیت کا انسانوں کی طرف نسبت دینا چاہیے. رب بنانا نہیں, رب بنانا نہیں. دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے رب پکڑ لیا, یعنی کہ انہوں نے کس طریقے سے رب بنایا, کہ انہوں نے اپنا ایسا مربی ان کو سمجھا کہ وہ جو چاہیں کہیں مان لیں. حالانکہ یعنی جب خود قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ بات نظر آ رہی ہے, بیان ہو رہی ہے کہ جیسے قرآن کریم ہم سب پڑھ رہے ہیں, اب قرآن کریم کے اندر ایک جملہ لکھا ہے کہ عقیم و قرآن فات و زکات و چون قاتل. اب میں آپ سے جملہ کہہ دوں کہ نہیں بھی زکات جو ہے نا وہ اس دور میں جائز نہیں ہے, واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر یعنی کہ ایک میں عالم ہوں, میں فتوا صادر کر دوں کہ اس دور کے اندر جو ہے وہ زکات صحیح دینا صحیح نہیں, اس کی ضرورت نہیں. آپ خود اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ حکم خدا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا آپ اس کو ماننا ہے. یعنی کہ آپ اس کو پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس حکم خدا سے کوئی ثبوت ہے؟ یعنی یہ بات درست ہے کہ آپ اس سے پوچھیں, تب آپ کنفرنٹ بھی نہیں کر سکتا, آپ اس سے پوچھیں کہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ اس دور میں زکات دینے کی ضرورت نہیں, تو حکم خدا سے تمہارے پاس کیا ثبوت اور دلیل ہے؟ اگر مثال کے طور پر وہ دیتا ہے تو پھر ایک دن سے. لیکن یہودیوں نے تو عجیب ہی حرکتیں کی ہیں نا, اب سورہ بقرہ میں پڑھیں, ابتدا کی دو کے پہلے انہوں نے قوم ہے ان کو نکال دیا ان سے جنگ کر کے, اس کے بعد ان کو واپس بلا لیا, پھر واپس بلانے کے پیسے بھی لے لیے. حالانکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی منزل پر ہم نے تم کو یہاں سے اندر نکالنا ہی تمہیں حرام قرار دیا تھا کہ پیچھے نکالنا پھر نکالنے کے بعد بلایا اور بلانے کے پیسے نہیں دیے. عجیب عجیب حرکت ہیں اس میں کہ اگر آپ خاص طور سے اس کی تفصیل اور تشریح آپ کو دیکھنا ہے کہ کیوں یہ حال ہے خاص طور سے یہود و نصارہ کی طرف پریفر کر کے, تو آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کریں تفصیل سے لیکن باتوں میں. یہ رویہ انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ شرک. اور تیسری قسم شرک کی کہ کیونکہ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ والا جو شرک بے عبادت رب دے ہی, شرک در عبادت, شرک در عبادت. خاص طور سے یہ آیت کس شرک کو پن پوائنٹ کر رہی ہے, ہائی لائٹ کر رہی ہے, عبادت میں شرک. عبادت میں شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی آپ نے سے بتا دیں شرک در عبادت کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری ہے. شرک در عبادت ہے ریاکاری. کہ حدیث میں ہے کہ کل لو ریا میں شرک ہو, کل لو ریا جتنی قسم کی بھی ریاکاری ہے سب کی سب شرک. تو شرک در عبادت کے بنا یو شرک جو عبادت ہے رب ہی احدا, کے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو ایک شریک تو وہ بت پرست ہے کہ جو اپنے رب کی عبادت میں بتوں کو شریک کر رہا ہے, یا مسلمان بھی اس شرک میں موجود ہے شامل. کیسے؟ کہ اگر اس کی عبادت میں ریاکاری پائی جاتی ہو, اور ریاکاری کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آتا ہے سمع, سین بین عین اور چھوٹی ہے سمع. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے لوگوں کو سنائے یا ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائے کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں, لیکن دل میں ارادہ اس کے خلاف رکھتا ہے, یہ بھی ریاکاری کی قسم. اس کو کہتے ہیں سمار, کہ آپ لوگوں کو باور کریں, ان کے کانوں تک ایک بات پہنچائیں, ان کی سماعت تک ایک چیز پہنچائیں کہ مجھے فلاں چیز کرنی ہے, مجھے فلاں کام کرنا ہے, لیکن دل میں ارادہ رکھتے ہوں کہ میں اس کے خلاف کروں کچھ اور کروں. یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے. دونوں کو ریا میں شامل کیا تھا. جی ریاکاری ہے, ریاکاری شعر کو منافقت, یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. عبادت میں خاص طور سے, عبادت میں خاص طور سے. اور اگر یہ اس بات کو انسان قبول کرے کہ مومن کا ہر پھر عبادت ہوتا ہے, تو پھر پوری زندگی سے شامل ہوتی ہے. لیکن خاص طور سے عبادت ہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, یعنی جیسے ایک چیز جو آج کل ماہ رمضان, انسان ماہ رمضان میں اس طریقے سے روزے رکھے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا میں روزے سے. یا مولانا ذیشان صاحب نے ان کی مثال مجھے یاد آتی ہے کہ ہم نے کافی دنوں کے بعد ایک مرتبہ نماز شب پڑھ لی, تو صبح جب گھر سے باہر نکلے تو جان بوجھ کر ایسے نڈھال اور جھلتے ہوئے چل رہے ہیں کہ سب پوچھے رستے میں حضرت ہے آپ کو کیا ہو گیا. یہ وہ چیز ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس کو بتائیں کہ اپنے اس کو ظاہر کرے غیر خدا کو, اپنی عبادت میں غیر خدا کو شامل کرے. اور اس میں ایک جملہ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں
کہ بات یہ ہے
تو وہ یہ نہیں کہ لیکن نیت یہ تھی نا, وہ نماز پڑھتے وقت نیت میں یہ چیز شامل تھی کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کروں گا, کبھی یہ کام کر رہا. تو وہ شرک کی عبادت ہے. کہ اس میں عبد اللہ بہجت کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے, پہلے بھی اپنی خدمت میں ایڈ کر چکا ہوں, ریاکاری کے علاج کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ انسان ریاکاری یعنی شو آف, کہ اگر انسان کوئی چیز کسی کے سامنے شو کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ کسی اچھے کو دکھائے. یعنی انسان اچھے کپڑے پہن کے کسی جانور کے آنے کو بھی کھڑا ہو جاتا تو دیکھو میں کتنا عظیم لگ رہا ہوں. تو میں نے کہا اب انسان اس بات پر غور کرے کہ وہ سب سے اچھا کون ہے کہ جس کو دکھانا چاہیے. تو ہم اگر اس بات پہ غور کریں تو ہمیں سب سے اچھا خدا کے سوا کوئی نہیں ملے گا. تو ہم اگر ریاکاری کریں تو خدا کے لیے کریں, کیونکہ سب سے اچھا خدا سے اچھا کوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے شو آف کرنا چاہیے, جس کے لیے زینت کرنا چاہیے. یعنی اس چیز کو انہوں نے بطور علاج بیان کرنا ہے ریاکاری اس مرض کے بیماری. تو بہرحال یہ شرک کی یعنی تین اور تین قسمیں شرک ان تین موارد میں واقع ہوتا ہے, اور یہ تین چیزیں کہ جن میں جن کی وجہ سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ تین چیزیں جو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں, تین موارد جہاں پر شرک انسان مشرک ہو جاتا ہے. اب اس بحث کو اور تھوڑا سا آگے بڑھائیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں ایس کی تھیں اس کا لطف لباب یہ تھا کہ موحد ہونا یا توحید کی معرفت یا توحید پر یقین, دراصل یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ شرک محال ہے. شرک محال ہے, یعنی کہ آپ شرک فرض کریں خدا کے لیے کسی شریک کو اور بعد میں دلیل سے ثابت کریں گے نہیں ہو سکتا, یہ اصل توحید نہیں ہے. بلکہ اصل توحید اس چیز کی معرفت ہے کہ شرک خدا کے لیے ممکن ہی نہیں. خدا کا ہمتا ہمسر خود مثل ممکن ہی نہیں. یہ اصل توحید اس چیز کا, شرک سے بری ہونا اس چیز کا. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے, یعنی یہ شرک آپ کی گواہی مکمل نہیں ہے. آپ کہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, مکمل گواہی نہیں, بلکہ مکمل گواہی کیا ہے کہ اللہ کا شریک ممکن ہی نہیں. وحدہ لا شریک کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایسا واحد ہے کہ جس کا شریک ممکن ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ولم یکن لہ کفواً احد, اور نہیں ہوا کوئی کفو اس کا کس لیے, نہیں ہوا. ولم یکن لہ, یعنی کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ایسا نہیں کہ اب نہیں تھا اب نہیں ہے یا اندھا نہیں ہوگا. ولم یکن, کہ کبھی نہیں ہوا کوئی اس کا ہم سے. پروردگار ازل سے واحد اور احد اور ہر شرک سے پاک ہے, اور اس کے ریزن میں نے آپ کو بتایا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ چیز تھوڑی سی منتقلی ہے کہ سب کا قبول کر پائے آپ کے. واحد لامحدود ہوتا ہے, ہر عیب اور نقص سے پاک ہوتا ہے, اور جو لامحدود ہو وہ کسی دوسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتا. اس وجہ سے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو خدا سے خالی ہو, کوئی جگہ ایسی. کیونکہ واحد کی شرط یہ ہے, اگر کوئی جگہ بھی خدا سے خالی ہو گئی تو خدا کی حد وہاں بھی آ گئی, اور جو حدوں میں آ گیا وہ عیب اور نقص اس پر واقع ہو گیا. احتیاج آ گئی, احتیاج ہو گئی تو وہ قلوبیت کی منزل سے خلاف نہیں. دوست اب اس کنسیپٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اس کنسیپٹ کو مزید تھوڑا تقویت دینے کے لیے آج ہم دو تین پرانی حوالوں سے بات کریں. سب سے پہلا حوالہ آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی کے جو عجائبات ہیں ان میں سے ایک عجیب اس نے ترتیب ہے. اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو آیت الکرسی پانچ اثبات اور پانچ نفی پر مشتمل ہے, یعنی پانچ مرتبہ ہاں ہے پانچ مرتبہ نا. اللہ اثبات, لا الہ الا هو نفی, الحی القیوم اثبات, لا تأخذه سنة ولا نوم له, اسی طریقے سے اینڈ پر. اور پانچ اثبات اور پانچ نفی کے بعد دو صفات آئی ہیں, مقبول حڑی کو ڈاکٹر بہر ابھی اس کو موقع نہیں. میں صرف پہلے ٹکڑے کی بات کرتا ہوں. اللہ پہلا ٹکڑا, لا الہ الا هو, یعنی آپ کس طریقے سے اس کے حصے بنا سکتے ہیں, اثبات اور نفی, اثبات اور نبی سے اس کے حصے بنا سکتے ہیں. کہ پہلا حصہ اثبات اللہ, اس کے بعد نبی لا الہ الا هو, تیسرا حصہ اثبات الحی القیوم, چوتھا حصہ نبی لا تأخذه سنة ولا نوم. بہت پیاری. اللہ کے اس میں اللہ کے اندر کیا تصور ہے, ہم انشاءاللہ جب اسماء میں بات کریں گے تو اس کے اسم کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ جو محققین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کہاں سے لکھا ہے, اللہ کہتے ہیں الالہ, الالہ, ال اگر کسی لفظ پر آ جائے تو کیا معنی یا فائدہ دیتا ہے, پراپر نام بنا دیتا ہے, کلمہ حصر بنا دیتا ہے, یعنی کہ اس صفت کو اس میں ہی منحصر قرار دے دیتا ہے. تو الالہ یعنی دا, دا جیسے ہم انگریزی میں دا کہتے ہیں, ال اس میں کہ آپ کہیں مین کائنڈ, مین, تو اس مین سے آپ کسی بھی مین کو مراد دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں دا مین تو وہ دا مین ہر ایک نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک خاص انسان ہوگا. کہ آپ نے مین کے لفظ کو یعنی آدمیت کو کسی خاص انسان میں منحصر کر دیا. تو الالہ, الالہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی الوہیت ہے وہ سب کی سب اس ذات میں منحصر ہے. الوہیت یا بندگی کا تصور اس ہستی کے علاوہ کہیں اور تلاش نہیں کیا جا سکتا. تو یہ الالہ مل کے بنا ہے اللہ, لیکن اسماء کے اعتبار سے اس کی کیا خصوصیات ہیں وہ انشاءاللہ آگے بات کریں. تو اللہ یعنی کہ وہ کہ صرف وہی قابل بندگی ہے, اللہ یعنی صرف وہی, صرف اسی کے لیے بندگی پر ہے. وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا. اب یہ لا الہ الا ہوا اللہ سے ہر شرک کی نفی کرتا ہے. لا الہ الا ہوا, نہیں ہے معبود الا ہوا. پہلے آپ نے کہا اللہ یعنی الالہ کہ وہ کہ ساری بندگی اسی کے لیے ہے. لا الہ الا ہوا یعنی وہ کہ جو ہر شرک سے پاک ہے, الوہیت کا تصور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا, بندگی اس کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب میں یہ سوال کروں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ الحی القیوم. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ وہ الحی القیوم. یہاں پہ آپ ایک بات تو اور کہیں, حی کے پہلے بھی ال آ رہا ہے اور قیوم سے پہلے بھی ال آ رہا ہے. حی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, حی کا مطلب زندہ نہیں ہے, حی کا مطلب ہے حیات, حی کا مطلب ہے حیات, زندگی. تو الحی کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اسی قانون پہ چلیے, دا لگائیے اس کے آگے, کیا بنے گا؟ ہی از دا لائف. جب آپ کہتے ہیں زندہ تو ہی از لیونگ, اور جو لیونگ ہے وہ پہلے کوئی زمانہ تھا کہ جب نان لیونگ بھی تھا. پھر جیسے انسان ہے, انسان کے لیے کہا نا کہ جو پہلے شے مذکور نہیں تھا پھر ہم نے اس کو قابل ذکر بنا دیا. تو لیونگ نہیں, لائف, اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل کیوں نہیں ہے؟ بیکاز ہی از دا لائف, وہ زندگی ہے, حیات ہے, حیات حقیقی ہے. حیات کے اور زندہ کا فرق سمجھتے ہیں کہ زندہ وہ ہے کہ جو پہلے زندہ نہیں ہوتا, زندہ ہوتا ہے اور پھر روزہ بھی ہو جاتا ہے. زندہ کے ساتھ موت کا تصور ہے, زندگی کے ساتھ موت کا تصور نہیں. یہ چیز امام علیہ السلام کہ تشریح کے امام نے اپنے کسی صحابی سے, جو مجھے یہاں پڑھتا روایت میں ہے, کہ فرمائش کی کہ خدا کی تعریف کرو. انہوں نے کہا خدا زندہ ہے, جیسے ہم اپنی طرح خدا عی ہے زندہ ہے, جس مانو خدا عالم ہے, خدا نور ہے. امام نے فرمایا اس طریقے سے نہیں کہو, بلکہ یہ کہو کہ خدا وہ حیات ہے کہ جس کے ساتھ موت کا تصور نہیں ہے. خدا زندہ نہیں ہے بلکہ خدا سے تمام زندگی ہے. حیات اللہ موت فی ہے, وَنُورَ لَا ظُلْمَةَ فِيهِ، اور وہ نور ہے جس کے ساتھ ظلمت کا تصور نہیں ہے، اور وہ علم ہے کہ جس کے ساتھ جہل کا تصور نہیں ہے. خدا عالم نہیں ہے، علم. تو کیوں وہ قابل پرستش ہیں؟ اس کے علاوہ اور کوئی اس کا کوئی شریک تو نہیں ہو سکتا. اس لیے میں حیات کی حد پہ دیکھو گی ایک تو زیادہ ہوں. آپ کو سوچیں، آپ کی عقل و فہم کیا فیصلہ کرتی ہے کہ جو حقیقت ہے حیات ہے وہ ایک سے زیادہ ممکن ہے؟ تو خدا زندہ نہیں ہے، زندگی ہے. دا لائف، ہی از دا لائف. از ہرٹ ہوا ہرٹ جی
تم لوگ بتانا ہے آپ پانی، ہر چیز پانی ہے.
اصلاً اگر آپ کسی بھی شے کو اس کی ذات کی طرف دیکھیں گے تو وہ پانی ہے اور آگے ہے. اگر آپ اسے خدا کی نسبت سے دیکھیں گے تو وہ زندہ ہے اور موجود ہے. یعنی میں خدا کی وجہ سے زندہ اور موجود ہوں، اپنی وجہ سے نہیں. اگر آپ مجھے ریفرنس دیں گے نا کہ آپ، تو میں بولتا ہوں میں پانی میں آگے ہوں، لیکن مجھے کسی نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس کی نسبت سے دیکھیں گے تو مجھ میں حیات ہے، میری نسبت سے دیکھیں گے تو کچھ نہیں. اسی لیے پروردگار نے کہا کہ اس کے وجہ کے علاوہ سب پانی ہے، اس کے وجہ کے علاوہ سب حال ہے.
اس کو اس طرح سے
ہاں، لیکن ہم جو بات کرتے ہیں کہ خدا عالم ہے، ان صفات کی بات کرتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیتیں جو بتا رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ نہیں، اس صفت کی حقیقت خدا ہے. خدا صفت نہیں ہے جو ظاہر ہو رہی ہے، صفت کی حقیقت خدا ہے. یعنی صفت کیا ہے؟ کہ یہ زندہ ہے، زندہ ہونا. اس زندگی، زندہ ہونے کے پیچھے جو حقیقت ہے جس کا نام زندگی ہے، وہ خدا ہے. یہ باریک فرق ہے، لیکن آپ بہت گئے ہیں، ان شاء اللہ پہنچیں گے یہاں تک کہ ہر چیز کے آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان زندہ ہے. اب میں سوال کرتا ہوں کیوں زندہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. میں کہتا ہوں اس چیز کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کہیں گے اس کا پتہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ ایک مدت کے گزرنے کے بعد انسان کے اعضاء و جوارح 100% اتنے ہی رہتے ہیں، لیکن انسان زندہ نہیں رہتا. یہ بات درست ہے؟ جو انتقال جو شخص کر جاتا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح میں سے کسی چیز میں کمی واقع ہوتی ہے؟ تو آپ جب زندہ اور مردہ کو برابر برابر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو زندہ ہے اس میں کوئی چیز ہے، کوئی جوہر جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور تمام جسمانی اعضاء کے باقی رہنے کے باوجود وہ جوہر اس میں سے نکل گیا اور یہ اس کی زندگی ختم ہو گئی. تو اصل زندگی کیا ہے؟ وہ جوہر ہے کہ جو جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے، اس کا نام ہے حیات. یعنی جس چیز نے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا اس کا نام ہے زندگی، اور زندگی جس سے انسان سے مربوط ہو جائے اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود زندہ ہے.
حیات آپ کے
اس حیات کی حقیقت ہو جائے. یعنی دیکھیں یہ پورا ایک سلسلہ اسباب ہے، پورا ایک سلسلہ اسباب ہے جو خدا نے پہن کیا. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر وحی کا نازل کرنے والا خدا ہے، وحی کو لانے والا فرشتہ ہے، لیکن ان دونوں میں فرق نہیں ہے. یعنی یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. آپ کہیں الگ سے بتا دیں کہ آپ کہیں کہ جبرائیل وحی کو لے کر پیغمبر پہ لا رہے ہیں تو وہی جبرائیل کی ہوگی، اصل میں یہ ایک سلسلہ اسباب ہے. قرآن کریم میں موت کے حوالے سے تین، ایک جگہ ہے کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ نفوس کو متوفی کرتا ہے، ایک جگہ یہ ہے کہ ملک الموت یتوفاکم، ملک الموت کہ ملک الموت تمہیں متوفی کرتا ہے، اور تیسری جگہ یہ ہے کہ ملائکہ متوفی کرتا ہے. تو آپ پریشان ہو جائیں گے ان موت دینے والے ملائکہ ہیں کہ ملائکہ موت سے چل رہا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے. جی حقیقت ہے، تو حقیقت حیات اللہ ہے. تو یہ وہ زندگی ہے جو مجھے اور آپ کو مل رہی ہے, یہ وہ زندگی ہے, زندگی کا جوہر ہے جو مقبول ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے. یہ اللہ کی تجلی ہے. یعنی ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ خود خدا میرے اندر ہے. اگر میں اپنے آپ کو زندہ یا میرے اندر زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میرے اندر خدا ہے, بلکہ میرے اندر حیات ہے جو خدا کی تجلی ہے اور اس کی مخلوق ہے. تو دول فرد مثلا میں کہ اس کے لیے کوئی بھی شرک کیوں ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ وہ حقیقت حیات ہے, اور جو حقیقت حیات ہو اس کا کوئی دوسرا اور شریک ممکن نہیں. فرد اور قیوم یہ کمبینیشن کیا بتا رہا ہے؟ قیوم یعنی یہ سیرہ مبالغہ ہے اور اس کا مطلب وہی ہے جو قیام کا مطلب ہے. قیام سے مراد یہ لیا جاتا ہے جو تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ قوت, قدرت, تسلط, تدبیر, تربیت, یہ سب کی سب چیزیں کس سے مربوط ہیں؟ قیام سے. کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں فلاں چیز پر قائم ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ آپ اس چیز پر اتنا قدرت اور قبضہ رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں. میں اس پر قیام رکھتا ہوں, مجھے اس پر قیام حاصل ہے, یعنی مجھے اس پر پورا قدرت اور تسلط حاصل ہے. اور جس پر آپ کو قیام حاصل ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ اپنے وجود میں ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی. تو خدا حقیقت زندگی نہیں ہے صرف, بلکہ کل کی کل زندگی اور موجودات اپنے لیے خدا پر انحصار کرتی ہے. خدا پر قیوم کا مطلب ہے کہ ہر چیز قائم ہے, وہ وجود ہے خدا. میں زندہ ہوں, مجھے زندگی ملی, اور زندگی کے بعد میں 30-40-50 سال سے قائم بھی ہوں. زندگی قائم ہوں, ختم نہیں ہوئی میری زندگی. یہ قیام کس پر انحصار کر رہا ہے؟ ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے آئی, اس کو زندگی ملی, اور اس کا قیام یہ ہے, اس کی زندگی کنٹینیو کر رہی ہے, تو کہاں خود کہاں کھڑی ہوئی؟ وہ خود سے تو اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا. کوئی بھی وجود جو محتاج ہے وہ اپنے آپ کو خود سے تو برقرار نہیں رکھ سکتا. وہ خود کس پر قائم ہے؟ اس حی قیوم پر. اس پر قائم ہے کہ جو حقیقت ہے. تو جو زندگی کی حقیقت ہے, جو عین حیات ہے, اور جس پر ساری زندگی کا انحصار ہے, اس کے لیے نہ شرک کا تصور کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگیوں پر اس کو جائے, اور کسی کی تشریح لا تاخذہ صلاۃ ولا نوم, کہ جو حی ہے اور جو قائم ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اڑ آتی ہے. میں نے کہا آیت الکرسی کو اس طریقے سے پڑھ لیا تو بہت مزہ آئے گا. ایک اس بات دیکھنا کی, ایک اس بات دیکھنا کی, دیکھنا اتنا کہ یہ حیات اور قیام کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی کس کے بارے میں کہو گے کہ کون ہے جو قیوم ہے, جس کو نہ نیند پکڑتی ہے نہ اڑتی ہے؟ اور ہے کوئی ایسا؟ اسی کو آپ کہیے ایسا تب کہیے کہ خدا کا شریک ممکن ہے. یعنی میں آپ کے ذہنوں میں کیا چیز لکھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ سے وحدہ لا شریک کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ خدا کا شریک نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کسی گوشے میں یہ نہ ہو, بلکہ وحدہ لا شریک کا مطلب کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کسی شریک کا. امام نے فرمایا کہ اللہ اکبر کا مطلب اللہ بزرگ ہے نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس بات سے بزرگ ہے کہ خدا کی تعریف و توصیف کی جا سکتی. اللہ اکبر من ان یکبر, خدا اس بات سے اکبر ہے. ورنہ آپ کہیں اللہ بزرگ ہے تو آپ کسی اور کی بزرگی کے بارے میں, جب آپ کہیں یہ بڑا ہے تو کوئی اور بڑا ہو سکتا ہے. نہیں, اللہ اس بات سے بزرگ ہے کہ خدا کی تعریف و توصیف ہم کر سکتے. اسی حوالے سے ایک اور لفظ علماء استعمال کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے معیت قیومی. جب میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی آیت رکھی تھی کہ اگر کوئی شے رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو اور پہاڑ کے اندر ہو, کسی بات کے فور میں چھپی ہوئی ہو, آسمانوں میں ہو, زمین میں بکھری ہوئی ہو, تو کیا ہوگا؟ اللہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ پہلے وہ چیز کھو جائے گی پھر خدا اس کو تلاش کرے گا اور پھر لے جائے گا. یعنی وہ چیز کبھی بھی خدا سے گپت ہی نہیں, موجود ہی نہیں. اس کو کہا جاتا ہے معیت قیومی. معیت یعنی ساتھ ساتھ ہونا, قیومی یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر خدا کسی چیز کو چھوڑ دے اس کی معیت تو وہ چیز فنا ہو جائے گی, قائم نہیں رہے گی. یہ قیوم قیوم سے جو ایک اور سوچ ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اگر خدا کسی بھی شے کی معیت کو چھوڑ دے تو وہ شے ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی. اس میں سے کئی حیات قدرت سب چھن جائے گی. دوسری دلیل اب آپ کے سامنے جو صفات ہیں, پہلی آیت سورہ قاف کی, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نحن اقرب الیہ کیا مطلب ہے؟ یہ بہت مشہور آیت ہے, اکثر آپ نے سنی ہوگی. قریب نہیں ہے, اقرب یعنی بے انتہا قریب. یہ پوری آیت یہ ہے کہ وہ لفظ خلق نہ انسان کہ اور بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا, وہ نہ علم و مان تو وس ویسو بے ہی نفسو, اور اس کے نفس کے اندر جو وسوسے جنم لیتے ہیں ہم اس کے آگے. وہ نہ ہلو اقرب اور ہم بے انتہا قریب لئی ہے اس سے, من حبل الورید اس کی گردن کی رگ سے, رگ گردن کی رگ کے بیچ نسبت ہم اس سے کہیں زیادہ نکلی, اقرب بے انتہا نکلی. تو یہ چیز آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی تصور غیر خدا کے لیے ممکن نہیں. یعنی میں تھوڑے کچھ ایٹیٹیوڈس آپ کے سامنے اس طریقے سے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہنوں میں بالکل محکم و مستحکم ہو جائے, نقش ہو جائے کہ خدا کے لیے شرک ممکن نہیں. دوسری آیت جو سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, قبول کرو اللہ کو اور رسول کو جب کہ وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش. یعنی اللہ اور رسول تمہیں جس چیز کی طرف بھی بلاتے ہیں وہ تمہارے لیے حیات بخش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہے نہیں آیا. اگر جو بھی خدا سے قریب ہوگا تو کس چیز میں اضافہ ہوگا؟ اس کے جوہر حیات ہوگا, اس کی زندگی کی کوالٹی بڑھ جائے. تو جب تمہیں اللہ اور رسول اپنی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو اس کو رد نہ کرو, اس کو قبول کرو. وعد لو اور علم حاصل کر لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. حقیقت اس کی تشریح کی جا سکتی ہے, بالکل واضح ہے کہ اگر انسان اس کو خود محسوس کر سکتا ہے تو کر لے, اس کی تشریح نہیں ہو سکتی. کہ اللہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں. کیا تفسیر کریں اس کی؟ تھوڑا سا انشاءاللہ جب اسماء حسنا میں اس میں قریب کے حوالے سے بات کریں گے تو کچھ کوشش کریں گے اس کی تفصیل جو بیان کی وہ آپ کو سنائیں. لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی کے لیے یہ بات سوچی جا سکتی ہے؟